الله سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. ان کا عنوان ہے ہائے لمحات غفلت دل کے, ہائے لمحات غفلت دل کے. اور یہ اشعار کی تشریح جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ 50 برس کے صدیق و رفیق حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے فرمائی ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کے وصال کے بعد کی یہ تشریحات ہیں. اشعار کے ساتھ حضرت والا کی تشریح پڑھ کے سناتا ہوں. ہائے لمحات غفلت دل کے, آرزو میں
آتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ آرزو جو اللہ کو ناپسند ہیں جب ان کو خاک میں ملا دیا, اس پر عمل نہیں کیا, اپنا دل توڑ لیا, تو گویا آرزو خاک میں مل گئی, تو اس کا کیا انعام ملتا ہے؟ اسی غم سے اللہ تعالیٰ کے عشق کامل نصیب ہوتا ہے. ایسی حرام آرزو کو خاک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ملتی ہے, لطف لیتی ہے عشق کامل کے. کامل عشق ذکر اللہ اور تلاوت سے اسی وقت نصیب ہوتا ہے, لیکن عشق کامل اپنی آرزوؤں کا خون کرنے سے ملتا ہے. یعنی جب تک اپنا دل نہ بنایا جائے گا, دل کو توڑا نہ جائے گا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت اور عبادات میں عشق کامل کا لطف حاصل نہیں ہوتا. آرزو میں
اللہ کے راستے میں غم اٹھاتا ہے, اسی وقت خدا تعالیٰ کا لطف و کرم اور سکینہ اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. جیسے ہی اللہ کے راستے کا رنج پہنچتا ہے, یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے بندہ, اسی وقت اللہ تعالیٰ کے راستے کی وہ منزلیں طے کرتا ہے, یعنی قرب کی منزلیں طے کرتا ہے. اور جب محبوب کا قرب حاصل ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ دل کو خوشی اور چین اور سکون حاصل ہوتا ہے. دنیاوی محبوب جو مجازی معشوق ہے اس کی قربت سے تو اور بے چینی اور عذاب اور مصیبت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو پاک ذات ہیں اور خالق خوشی ہیں، خالق سکون ہیں، خالق چین ہیں، ان کے قرب سے چین نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے.
رنج حسرت ہے لطف شامل ہے کی منزل کے، کیا کہوں کہ قربا
جب مل جاتی ہے تو یہ اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے. اور چونکہ شیخ کی ذات بھی تجلی حق ہوتی ہے، شیخ کی ذات کی حقیقت تجلی حق ہے، چونکہ شیخ کامل ہو، یہ نہ ہو کہ بس نہ اس کو علم ہے نہ کچھ، اور نہ شریعت کا تابع ہے نہ سنت کا تابع ہے. شیخ واقعی شیخ کامل ہو، محقق ہو، ایسا شیخ جو ہے اس کی حقیقت تجلی حق ہے، یعنی کہ اس کا بال بال خدا تعالیٰ کی اطاعت میں، سنت کی اتباع میں جکڑا ہوا ہے. تو بال بال اس کا نور ہے، اس کا سراپا نور ہے، اور اس کا سراپا عین طاعت حق ہے. تو ایسے شیخ کی حقیقت تجلی حق ہے. تو جب تجلی حق کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے. حقیقت اس کی یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی معیت اور حق تعالیٰ کی قربت نصیب ہو تو زندگی مست ہو جاتی ہے، اور زندگی جنت سے بھی بڑھ کر مزہ پانے لگتی ہے. اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے.
فرط لدت جاتا کتنی خوشیاں دور ہے اب فضا دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہ رہے ہیں وہ میرے دل کے اب فضا دل سے دور اب فضا دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہو دل کے
کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بہار ہیں. یہ دنیاوی بہار نہیں ہے جو تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد خزاں آ جاتی ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، ہر چیز بے رونق ہو جاتی ہے. جب بہار آتی ہے تو ہر چیز کھل جاتی ہے، چمن کھل جاتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں، سبزہ لہلا رہا ہوتا ہے. لیکن تھوڑے دن کے بعد خزاں آ جاتی ہے اور وہ چمن جو ہے وہ پر رونق نہیں رہتا، اس کی رونق جاتی رہتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، پھولوں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، لیکن خدا تعالیٰ کے قرب کی بہار جاویدانی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وہ بہار بے خزاں ہوتی ہے۔ جس دل کو خدا تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے، اس کے دل پر کبھی خزاں طاری نہیں ہوتی۔ اب خزاں دل دور ہے جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں، جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں، کیا کہوں کہ دل ساحل کے، کیا کہوں کہ حالات کے ساتھ پیش آتے ہیں، مصیبات بھی آ جاتی ہیں، حادثات بھی ہو جاتے ہیں، یہی حالات عام لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں، کافروں کو بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر کو بھی آتے ہیں، یہی حالات اولیاء اللہ کو بھی آتے ہیں، لیکن فرق بہت زیادہ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر کو ذرا سی مصیبت برداشت نہیں ہوتی، واویلا کرنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے، پاگلوں کی طرح پھرنے لگتا ہے۔ اسی طرح فساق اور فجار کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ واویلا کرنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، در در بھاگتے ہیں، ادھر ٹکر مارتے ہیں، ادھر ٹکر مارتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ جب ناموافق حالات پیش آتے ہیں، تو اس طوفان میں بھی ان کو ایک لذت، ایک قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، وہ اس میں پریشان نہیں ہوتے، غمگین تو ہو جاتے ہیں، کیونکہ طبعی غم ہونا کوئی خلاف توکل نہیں ہے، خلاف تسلیم و رضا نہیں ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ کیفیات رکھی ہیں، طبعی غم رکھا ہے، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی غم آیا، حزن آیا ناموافق حالات سے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ناموافق حالات میں بھی وہ تسلیم و رضا کے ساتھ ان کو بہار حاصل ہوتی ہے، بہار بے خزاں حاصل ہوتی ہے، وہ مطمئن رہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، روح مطمئن رہتی ہے، پرسکون رہتی، کیسے بھی حالات ہو جائیں۔ ایک بزرگ کو اس قدر خدا تعالیٰ پر توکل اور تسلیم و رضا اور صبر کی کیفیت تھی کہ ان کے گھر سے 14 جنازے نکلے۔ ہندوستان میں جب تعاون پھیلا تو ان کے گھر کے ملا کر اور اقربا کے ملا کر 14 جنازے ایک دن میں نکلے تعاون کی وجہ سے، لیکن ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ دیکھا گیا۔ تو کسی دل جلے نے کہہ دیا، بدتمیز آدمی نے، کہ کیسا پتھر دل آدمی ہے۔ یہ بات سن کر ان کے دل سے ایک آہ نکلی، چیخ ماری انہوں نے، لیکن خاموش رہے۔ ان پر تسلیم و رضا کا ایسا جو ہے کیفیت طاری تھی کہ جو چاہے، بس ایک شعر انہوں نے کہا کہ ایک شعر انہوں نے فارسی کا فرمایا، کسی یاد ہے؟ برکفے شیر نرے خون خوا رہے، برکفے شیر نرے خون خوا رہے، جز بتسلیم و رضا کوچ آ رہے۔ کہا کہ جب جیسے انسان کسی خونخوار شیر سامنے آ جائے اچانک، تو اب بجائے تسلیم و رضا کے نہ وہ بھاگ سکتا ہے، کیونکہ شیر ایک جست لگائے گا، اس کو نوچ ڈالے گا، پکڑ کے چیر پھاڑ دے گا، تو اب تسلیم و رضا کے سوا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ جو خالق شیر ہیں، جب ان کے پنجے میں ہم سب کچھ ہیں، حال اگرچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کو چیر پھاڑ دیتے ہیں بلا وجہ، یا مصیبت، مطلب یہ ہے کہ جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور بندے کا کام ہے تسلیم و رضا سے رہے، سر جھکا کے رہے، عبدیت کے ساتھ رہے، اور یہ یقین کر لے کہ جو بھی حالات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے، اور اللہ تعالی حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں، تو جو حالات آئے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہمارے امتحان کے لیے ہیں، ہمارے سیئات کے مٹانے کے لیے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہیں، اور بلندی درجات کے لیے ہیں، اور یہ بھی یہ حالات ہمارے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اتنا یقین ہے کہ ہمارے لیے یہی حالات مفید ہیں، تو یہ یقین رہنا، تو اس کیفیت سے اور اس یقین کے ساتھ اللہ والے رہتے ہیں اور تسلیم و رضا کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے قلب میں لاکھوں مصیبتوں کے باوجود بھی بہاریں بے خزاں رہتی ہیں۔ جب یہ لذت دل کے طوفان میں، کیا کہوں کہ دل ساحل کے، کیا خبر تھی کیوں بہا ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے وارثین اگر راضی ہوں تو ان کو کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے، جس کو دیت کہتے ہیں، جو روپے پیسے کی شکل میں ملتا ہے۔ تو ہم نے اپنی آرزوؤں کو خون کیا تو ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ خون بہا میں آپ اپنی ذات ہمیں عطا فرما دیں گے۔ غفلت میں گزرے لمحات پر اب افسوس ہے کہ کاش ہم اس وقت بھی اپنی آرزوؤں کا خون کرتے تو وہی خون بہا اور زیادہ پا لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لیتے۔ ہائے لمحات غفلت دل کے، اس غفلت دل کے لمحات پر اب غم ہو رہا ہے کہ جب خون بہا اتنی بڑی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی خون بہا نہیں ہو سکتا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک شعر درد میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس میں معانی کا پورا سمندر ہے۔ غفلت میں گزرے ہوئے لمحات پر اب غم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں غفلت کے وقت معلوم نہیں تھا اگر ہم غفلت میں مبتلا نہ ہوں اور حرام آرزوؤں کا خون کر دیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے، اور جب ہم نے یہ کیا تب معلوم ہوا کہ خون بہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مل گئے تو پھر ان لمحات غفلت پر غم ہو رہا ہے کہ کاش اس وقت بھی ہمیں یہ توفیق ہوتی کہ اسی وقت ہم اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون کرو تو اللہ تعالیٰ کو پا جاؤ گے۔ کس حسین انداز میں حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہائے لمحات غفلت دل کے، اگر شیخ سے اپنی آرزوؤں کا خون کرنا سیکھ لوگے تو ابھی سے تم اللہ والے بن جاؤ گے، اور خون آرزو پر افسوس نہیں ہوگا۔ آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کامل کے، اللہ کے راستے میں وہ آرزو جو اللہ کو ناپسند ہے، جب ان کو خاک میں ملا دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اپنا دل توڑ لیا، تو گویا آرزو خاک میں مل گئی، تو اس کا کیا انعام ملتا ہے؟ اسی غم سے عشق کامل نصیب ہوتا ہے۔ ایسی حرام آرزو کو خاک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ملتی ہے، لطف لیتی ہے عشق کامل کے۔ کامل عشق ذکر اللہ اور تلاوت سے اسی وقت نصیب ہوتا ہے، لیکن عشق کامل اپنی آرزوؤں کا خون کرنے سے ملتا ہے۔ کیا خبر تھی کہ خون بہا سنایا کہ راستے کے راہزن تھے، یعنی گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ڈاکو تھے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے تھے، وہ سب باخدا ہو گئے. یہ شیخ کامل کا فیض ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی برکت سے کتنے لاکھوں انسان جو گمراہ تھے اور عشق مجازی میں مبتلا تھے، کوئی مال کی محبت میں گرفتار تھا، حرام حلال کی فکر نہیں تھی، سب ایسے ویسے کیسے ہو گئے. دیکھو کیسے باخدا بن گئے کہ کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے. یہ شیخ کامل کا فیض ہوتا ہے. ایسے ویسے ہو گئے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی روانگی کے بعد یہ شعر فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کے لیے شعر کہا ہے. کون رخصت ہوا گلے مل کے، دل میں جو خوشیوں کے شامیانے لگے ہوئے تھے وہ سب شیخ کی جدائی سے اجڑ گئے. بظاہر تو مجاز کا شعر لگتا ہے، لیکن اس کے کیا معنی ہے؟ اہل اللہ کے کلام میں مجاز کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی. اس کے معنی ہے کہ اللہ والے کی جدائی سے، میرے شیخ کی جدائی سے دل کی ساری خوشیاں غموں میں تبدیل ہو گئیں. حسن فانی ہے خوشی فانی، حسن فانی ہے خوشی فانی، پھول مرجا چمبیلی کا حسن کیسا خوبصورت ہوتا ہے، اور بلبل ہر وقت ان گلوں کی محبت میں روتی رہتی ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو گرتا رہتا ہے. لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ پھولوں کا حسن بھی فانی ہے، جب وہ فنا ہو جاتے ہیں تو بجائے گل پتیوں کے خار رہ جاتا ہے، اور پتیاں بھی سب جھڑ جاتی ہیں، اور اس وقت بلبل بھی وہاں سے اڑ جاتی ہے. عشق مجازی بھی فانی ہے، جیسے پھول کھلتا ہے اور ذرا سی دیر میں مرجھا گیا تو حسن کی کہانی ختم ہو گئی. یہ مجاز کا حال ہے، جبکہ اللہ کے عشق حقیقی میں یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کا عشق جتنا پرانا ہو جاتا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اور تیز ہوتا جاتا ہے. شیخ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی محبت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے. عشق حقیقی اور عشق مجازی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، دام کچھ بھی نہیں رہے تل کے. کیسا چہرہ، مجاز کا شعر ہے، کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، نصیحت کا شعر ہے کہ حسن مجازی جو ہے، جو حسین شکلوں کا عشق ہے، اس سے متعلق ہے. کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، دام کچھ بھی نہیں رہے تل کے. جو تل ہے اس کو شاعر کہتے ہیں. اگر اعتر کے شیرازی بدستاری دل مارا، بخال ہندوت بخشم سمرقند و بخارا را. یعنی تیرے چہرے، شاعر مجاز جو ہے وہ اس طرح کی تعریفیں اپنے معشوق کے لیے کرتے ہیں کہ تیرے چہرے کے ایک تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا فروخت کر سکتا ہوں. ایک شاعر نے جذبات میں شعر کہہ دیا. تو ایک لطیفہ ہے کہ کوئی صاحب یہ شعر پڑھ رہے تھے عشق مجازی میں، بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سمرقند و بخارا فتح کیا تھا. اس نے کہا کہ ظالم، یہاں لاکھوں جانے دے کے سمرقند و بخارا فتح کیا، اور تو ایک تل کے بدلے، وہ ایک تل کے اوپر میرا سمرقند و بخارا دے رہا ہے. جس تل کے اوپر یہ خواہش تھی کہ پوری سلطنت فدا کر دیں، اب اس کے کچھ بھی دام نہیں رہے. جب چہرہ بدل گیا تو جس تل کے اوپر جان دیتے تھے اور سمرقند و بخارا کو فروخت کرتے تھے، اب وہ تل دھبا معلوم ہوتا ہے. یہ حضرت والا رحمہ اللہ کا تجدیدی کارنامہ ہے. کتنے حسین پیرائے میں وہی مجاز کے رنگ میں مجاز کا رد فرمایا ہے. کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، دام کچھ بھی نہیں رہے تل کے۔ حسن فانی کی تعریف میں شعر و شاعری کی جاتی ہے، حضرت والا نے اسی تعریف کو اس کی برائی میں تبدیل کر دیا، اس سے نفرت دلا دی۔ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے روتے ہوئے فرمایا، حضرت والا اس دور کے مجدد تھے، یہ تجدیدی کارنامہ ہے، اکابر کی کتابوں میں بھی یہ امراض اس تفصیل سے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس زمانے میں یہ مرض اتنا عام نہیں تھا۔ جب یہ مرض پیدا ہوا تب اس کا علاج کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجتے ہیں، وہ دین کے اسی شعبے کی تجدید کرتا ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت بتاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے کتنی غفلت ہے، جس کو لوگ دین نہیں سمجھتے جبکہ وہ دین کا ایک خاص جز ہے۔ واقعی یہ بات تھی کہ حسینوں سے بات کرنا، پردہ نہ کرنا اور انہیں دیکھنا، اس کو تو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ نے اس تصور کو زندہ کیا، کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، دونوں روئیں گے خاک میں مل کے۔ کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، دونوں روئیں گے خاک میں مل کے، دونوں روئیں گے خاک میں مل کے۔ دونوں عاشق اور معشوق ہیں، اگر اس عشق مجازی سے عاشق نے اور اس کے معشوق نے توبہ نہیں کی تو بہت انجام خراب ہوگا، اور جب قبر میں جائیں گے تو سوائے پچھتاوے کے اور عذاب کے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اے خدا آپ کے کرم سے سب، کٹ گئے ہمارے دل کے، کٹ گئے ہمارے دل کے۔ حضرت والا کے ساتھ گزرے ہوئے حالات تو سب کو معلوم ہی ہیں، یعنی لوگوں نے 16 سال تک حضرت والا رحمہ اللہ کو ایذا پہنچائی، یہاں تک کہ قتل کی سازش کی، لیکن حضرت والا رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا۔ لیکن کس مشکل سے زندگی کا گزاری اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ سردیوں میں حضرت والا رحمہ اللہ کا بستر اور تکیہ تک لے جاتے تھے، کیونکہ حضرت والا رحمہ اللہ اپنے شیخ کی خدمت کر رہے ہوتے تھے رات رات بھر 2-2.5 بجے تک۔ اب جو باہر آئے تو وہ تکیہ بستر غائب ہوتا تھا، کوئی تکیہ لے گیا کوئی بستر لے گیا، سردی کے دن ہوتے تھے۔ ایک دن کی بات نہیں بلکہ روزانہ کا قصہ تھا، جبکہ وہاں سردی ایسی پڑتی تھی کہ ہمیں بھی ابھی تک یاد ہے کہ اگر بغیر موزہ پہنے نکل گئے تو کھال پڑ جاتی تھی، خون نکلنے لگتا تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی حالت میں مسجد کے باہر گھاس پڑی ہوتی تھی جو پوار کہلاتی ہے، اس پر لیٹ کے سو جاتا تھا، وہیں سے سانپ گزر رہا ہے، وہیں بچھو گزر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہیں سو جاتا تھا۔ اور یہاں کراچی آ کر بھی دشمن پیچھے لگے رہے، مسجد کے معاملے میں تو ہمیشہ مجاہدات میں زندگی گزاری ہی، لیکن حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری مشکل کے ایک دن کاٹ دیے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ مشکل تو تھی لیکن اس مشکل میں بھی قلب کو ایسا چین اور سکون رہتا تھا کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ شیخ کی برکت سے کوئی غم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بیماری میں بھی حضرت والا رحمہ اللہ ہر وقت خوش رہتے تھے۔ بعد مدت کے بس بس میں میر خوشیاں گلے مل کے، بعد مدت کے بس بس میں میر خوشیاں گلے مل کے۔ فرمایا کہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا، کئی سال تک حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں نہیں آ سکتا تھا، پھر جب آیا تو حضرت والا نے وہی یاد دلائی کہ بعد مدت کے شیخ کی بزم میں اب ذرا گلے مل کے پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت والا کی محبت عجیب و غریب تھی۔ میری صحت کے بعد پہلا سفر حیدرآباد کا ہوا، حضرت والا حیدرآباد تشریف لے گئے، حضرت والا رکشہ میں تھے اور ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قاسم صاحب کے یہاں پھلیلی جا رہے تھے، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے مجھے سینے سے لگا لیا. کیا محبت تھی, ماں باپ سے بھی ایسی محبت نہیں ملتی. میں اور کہاں شاعری میری, فیض ہوتے ہیں شیخ کامل کے. میں اور کہاں شاعری میری, فیض ہوتے شیخ کامل کے. یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ اپنے شیخ کی طرف نسبت کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, یہ نہیں کہ زبان کے اوپر سے کرتے ہوں. وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ شیخ کامل کا فیض ہے اور ہوتا بھی یہی ہے, لیکن اپنے کمال پہ ان کی نظر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو کمالات ان کو عطا فرمائے وہ سب شیخ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میرے شیخ کا فیض ہے, اور اسی کو دل سے سمجھتے ہیں, اور یہی حقیقت بھی ہے. اب خزاں ہے, اب خزاں دل سے دور ہے, خالق ہے. جب وہ دل کے پاس رہے گا تو پھر وہاں خزاں کیسے آ سکتی ہے. اس لیے اہل اللہ ہمیشہ مست و خرم اور شاداں رہتے ہیں. جیسا حضرت والا کو دیکھا کہ ہر حال میں خوش رہتے تھے, مست رہتے تھے. بندہ عرض کرتا ہے کہ نہ صرف حضرت والا رحمہ اللہ ہر حال میں خوش رہتے تھے, مست رہتے تھے, بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی خوش اور مست رکھا کرتے تھے. آخری شعر ہے. جانا پر دلارو اثر, جانا پر ندا کرو اثر, سرخ روح کے خواب مل کے, سرخ روح کے خواب مل کے. جان اللہ بلا کدا, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو, اور اپنی آرزوؤں یعنی ناجائز آرزوؤں کو خاک میں ملا دو. جب خاک میں ملتا ہے تو خاک آلود ہو جاتا ہے, لیکن سرخ روح ہو جاؤ گے, چہرہ سرخ ہو جائے گا. ایک تو یہ مطلب ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو اس وقت سرخ روح ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی سرخ روح اور آخرت میں بھی سرخ روح. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنی ناجائز تمام چھوٹی بڑی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں تقویٰ کامل کی دولت سے نوازش فرمائے, اپنے قرب اعظم عطا فرمائے, نور والی زندگی عطا فرمائے. خصوصاً جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا مضمون ہے نگاہ کی حفاظت کا, کہ تمام نامحرموں سے نگاہ کی حفاظت کرنا, چاہے وہ رشتہ دار نامحرم ہو, چچا زاد, پھوپھی زاد وغیرہ, چاہے بھابھی ہو, سالی ہو, یہ سب, ان سے شرعی پردہ کرنا, تین طرح کی دوری اختیار کرنا, عیناً بھی, قلباً بھی اور قالباً بھی, یعنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھیں کسی نامحرم کو, چاہے وہ حسین ہو چاہے غیر حسین ہو. اس لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو غیر, جب حسین نہ ملے گی تو غیر حسین ہی سے جو ہے وہ شیطان حرام مزہ لے لیتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے دکھاتا ہے, اور اس پر ایسا فوکس کرتا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, بعض اوقات منہ کالا بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار, چاہے وہ سڑکوں پہ چلنے والی ہوں چاہے گھر میں نامحرم ہوں, چاہے موبائل ہو, سینما گھر ہو, موبائلوں سے بھی بڑا فتنہ پھیل رہا ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے, اور چونکہ اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھا تو ہمت نہیں پیدا ہوتی گناہ چھوڑنے کی. جب تک کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق پیدا نہ ہو اور اس کی صحبت میں آنا جانا نہ ہو, اس وقت تک گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہونا انتہائی مشکل کام ہے. کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان اور نفس, اور نفس کے چکر میں آ کے خدا تعالیٰ سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے, اور دنیا کا خسارہ بھی اٹھاتا ہے, آخرت کا بھی خسارہ اٹھاتا ہے. غرض یہ کہ نہ تمام نامحرموں سے, عورتوں کے لیے نامحرم مرد اور مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو نہ دیکھنا چاہیے, نہ ان کے قریب رہنا چاہیے, اور نہ ہی قلب میں ان کا خیال لانا چاہیے, ورنہ ان میں سے تینوں کام میں سے جو بھی انسان گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کی پھر خیریت نہیں ہے, اس کی دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. تو یہ نامحرموں سے جو ہے وہ عشق لڑانا تو اس کے اور آگے اگلا درجہ ہے. اور جب نگاہ خراب ہوتی ہے تو پھر سبھی کچھ برباد ہو جاتا ہے, دل بھی برباد ہو جاتا ہے, زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. اچھے اچھے لوگ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے, ان کی اچھی خاصی ازدواجی زندگی بھی برباد ہو گئی. جو لوگ ازدواجی زندگی گزار رہے تھے وہ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی بھی برباد ہو گئی. شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے گھر میں گھر جہنم بن گیا ان کا, اور چھوٹ چھٹاؤ بھی ہو گیا بعض لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, نگاہ کی حفاظت کی خوب توفیق عطا فرمائے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا اصلی مضمون ہمیشہ سے یہی رہا, اور حضرت نے اس گناہ کو سر فہرست بیان فرمایا ہمیشہ, اور بار بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں. حالانکہ کسی اللہ والے کو قسم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں, اللہ والا اللہ والا ہوتا ہے. وہ جو بھی نصیحت کرتا ہے بے غرض کرتا ہے, اللہ ہی کے لیے کرتا ہے, محبت ہی میں کرتا ہے, اور وہ بالکل سچا ہوتا ہے. لیکن حضرت والا رحمہ اللہ نے بار بار قسم اٹھا کے بھی فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم صرف ایک ہی کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو, یعنی صحیح طریقے سے پردہ بھی ہو, شرعی پردہ بھی ہو, نہ دیکھے اور نہ دکھائے, نہ دکھانے کا باعث بنے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر نگاہ کی حفاظت کر لو تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. اور یہ بھی فرمایا کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا تم کو حاصل ہو جائے گی, کیونکہ یہ نفس پر یہ عمل بہت کیراں گزرتا ہے, بہت مشکل سے نظر کی حفاظت نصیب ہوتی ہے. بڑی صحبتیں اٹھا کر, بڑی دعاؤں سے, بڑی گریہ ازاری سے, بڑے مجاہدات سے خدا تعالیٰ کی توفیق یہ حاصل ہوتی ہے نگاہ کی حفاظت کی, جو کہ دولت عظمیٰ ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی یہ اتنا مشکل کام کر لے گا جو نفس پر بہت گرا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے باقی تمام کام نہ صرف یہ کہ انتہائی آسان ہو جائیں گے بلکہ مزیدار بھی ہو جائیں گے. نمازوں میں اس کو مزہ آنے لگے گا, تلاوت کا مزہ آنے لگے گا, زندگی اس کی پر رونق ہو جائے گی, پر بہار ہو جائے گی. اور جو نہیں کرے گا تو اس کے دل میں ہمیشہ خزاں رہے گی, مرجھایا ہوا رہے گا, پریشان رہے گا, معذب رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور نظر کی حفاظت پر اللہ تعالی نے حلاوت ایمانی کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جس نے نظر کی حفاظت کی میرے خوف سے, اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم ہے, جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا. حلاوت ایمانی عطا ہو جاتی ہے اور حسن خاتمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اعلان کرنا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو ہمارا معمول نہیں ہے بیان کا, لیکن لانڈی میں ایک مسجد ہے جہاں انصاری مسجد, جہاں ہم جاتے ہیں اس کے تھوڑے فاصلے پہ, وہاں کے خطیب اور امام صاحب ہمارے ہم سے بیٹھی ہیں, انہوں نے ان کی مسجد ہے وہاں, تو انہوں نے فرمائش کی ہے کہ وہاں پر کچھ بیان ہو جائے. تو آج رات کو عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پر بیان کے لیے جائیں گے, اور وہاں پر 8:15 نماز ہے, تو 8:40 پہ ٹیلی فون کر لیں جو کانفرنس والے سننا چاہیں, اور 8:45 پہ انشاءاللہ تعالی بیان شروع کریں گے.
چلو کیا وقت ہو گیا, لاؤ دے دیجیے شریف. آپ لوگ یہاں بھی نہیں چلاتے, یہاں نیچے بیٹھ گیا, اب ٹریفک جام ہو گیا, اب کیا کروں,
ابھی اسی طرح بیٹھا رہوں.
چھوٹی بڑی کیا, ابھی تو کھڑے ہیں, بیٹھ ہل ہی نہیں سکتے, ہلنے کے لیے 10 منٹ چاہیے.
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان. ترجمہ, حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان, اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی, خواہ وہ عمل کسی قسم کا ہو. تشریف ہے ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص بندہ اپنے اخلاص کے سبب اپنے نیک اعمال کو بہت ہی مبالغے کے ساتھ پوشیدہ کرے، چھپائے اور ایسی جگہ چھپ کر ذکر و نوافل ادا کرے جہاں سے مخلوق کو پتہ چلنا نہایت مشکل ہو، تب بھی حق تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی اطلاع مخلوق تک پہنچا دیں گے، یعنی بندے کو خود اپنے اعمال کے اظہار کی حاجت نہیں اور دکھانے کی نیت سے اعمال کو ضائع کرنے اور ثواب سے خود کو محروم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ اخلاص کے ساتھ صرف رضا حق کے لیے عبادت کرنے کی خوشبو کو خود حق تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ بس بندے کو چاہیے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے اعمال صالحہ اور طاعات کو مخفی کرنے میں کامل احتیاط سے کام لے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لیے نیکی اور عبادت کرنا ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے خوف سے یعنی ریا کے خوف سے ترک عبادت بھی ریا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مخلوق کو نظر سے ہٹا دے اور عظمت اور کبریائی حق تعالیٰ کی سامنے رکھے، جیسا کہ آفتاب کے ہوتے ستارے نظر نہیں آتے، مگر یہ مقام منتہی اور کامل کا ہے، مبتدی کے لیے طاعات اور معمولات نافلہ کا اخفا ہی مناسب بلکہ ضروری ہے۔ اور بعض جاہل صوفیہ جو جماعت سے مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے اور ریا کا خوف ظاہر کر کے فرائض بھی گھروں میں ادا کرتے ہیں تو یہ ان کی سخت نادانی اور جہالت ہے، صرف نوافل اور طاعات نافلہ کے لیے یہ حکم سمجھے۔ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کے اندر کوئی اچھی یا بری خصلت چھپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک علامت اس سے ظاہر فرماتے ہیں جس کے سبب وہ صورت سے پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہماری ستائی فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتوں کا بیان ہے۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح سے آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں اس طرح بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھنکنا۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں اگر روزہ نہ ہو تو مبالغہ کرنا، یعنی اچھی طرح اندر تک پہنچانا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا اور چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ فائدہ، داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور یہ کہے، ہاکذا امرنی ربی۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اعضاء وضو کو ململ کر دھونا، پے در پے وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، داہنی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا اور گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ فائدہ اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول تو اختیاری تھی وہ ہم کر چکے، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے. پہلی روایت ہے مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا. خازن جنت پوچھے گا کہ کون ہے، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا کہ آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ کے قبل کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. روایت کیا اس کو مسلم نے. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اب تک جو غفلت ہم نے کی ہے اللہ، دین حاصل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں بہت ہی ہوشیاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہر لمحہ ہم آپ کے ہوشیار رہیں. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، اور کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے. ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آپ ہم سب کو جلد فرما کر ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے بہت دوری نصیب فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ نور والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اللہ گناہوں سے بہت دوری عطا کر دے، اے اللہ گناہوں سے بہت دوری عطا کر دے، گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ خصوصاً یہ عشق مجازی اور بدنگاہی کا جو مرض ہے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے ہر مرض سے، ہر برائی سے، ہر بد اخلاقی سے، برے اخلاق سے. اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اصلاح کامل فرما دے، اخلاق رذیلہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، اخلاق حمیدہ سے نوازش فرما دے. اللہ اخلاق حمیدہ سے نوازش فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. ہر مسلمان کو خوب کشادہ روزی عطا فرما، خوب وسعت والی روزی عطا فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے، اللہ ان کو فراخی نصیب فرما، وسعت اور برکت عطا فرما. اے اللہ جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما. اللہ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما، غموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پریشانیوں سے، مصیبات سے، حادثات سے، بلیات سے، اللہ تمام پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما. اور جس کو جو مبتلا ہے اللہ اس کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو دور فرما، عافیت سے مبدل فرما، دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی فلاح نصیب فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا متمنی ہیں، اے اللہ سب کو نیک صالح اللہ والے، اچھے اچھے محبت والے رشتے عطا فرما دے، بہترین اخلاق والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اکرام مسلم نصیب فرما. یا اللہ مسلم اکرام مسلم نصیب فرما. ہر مسلمان کو ہم اپنے سے اچھا جانیں، اور ہر مسلمان کا ہم اکرام کریں، اور اخلاق اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق سے نوازش فرما. اے اللہ جو بھی جائز حاجات ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے، خانقاہوں میں، مدارس میں، تعلیم قرآن کے اداروں میں، تبلیغی جماعت میں، جہاں جہاں دین کی محنت اہل حق کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی زبردست مدد و نصرت فرما. جہاں مجاہدین کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی زبردست مدد و نصرت فرما. اور اللہ دشمنوں سے، حاسدین سے حفاظت فرما، اور دشمنوں کا منہ کالا فرما. اے اللہ ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں،
اے اللہ مسلمانوں کو بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رجوع نصیب فرما، اور اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، اور دشمنوں کا منہ کالا فرما، اور ان کو زبردست اور ذلت ناک شکست سے دوچار فرما، ان کی طاقتوں کو چکنا چور فرما، ان کے غرور کو چکنا چور فرما، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیں، اور ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار فرما، اور ان پر اپنا عذاب علیم نازل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما میرے کریم، جو نہیں مانگا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین میرے مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اور میرے موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی خوب عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کو اور ان کے تمام اہل دولت قدر کو۔ اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، جن ہو جادو ہو کسی قسم کے شر ہو، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے شر سے حفاظت فرما، اور اے اللہ ہماری جامعہ کی جلد از جلد تکمیل فرما، اور ہمارے مدرسہ امدادیہ کراچی کی بھی اے اللہ تعمیر کا انتظام فرما دے، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں اے اللہ ضرورت ہے، اے اللہ مدارس کو، خانقاہوں کو، اے اللہ وسائل سے، ضروریات سے زیادہ وسائل عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم
ڈیٹ آنے والوں پر جرمانہ لگا دیا گیا، ڈیٹ تک تو آئے لیکن ڈیٹ مت آئے، ڈیٹ پر آنا